الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کے قلوب نمبر 22 میں حکیم الامت حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں سے بچنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے، جس میں تقریباً 28 احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن سے گناہ ہونے کے دینی اور دنیاوی نقصانات معلوم ہوتے ہیں اور ان گناہوں کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا ہے جن پر عذاب آ جاتا ہے. ان میں سے 9 احادیث کی کسی حد تک تشریح ہو چکی ہے، اب باقی احادیث ان شاء اللہ تعالی پڑھی جائیں گی. ان کو پڑھنے سے پہلے یہ بات دوبارہ عرض کی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہر مومن بندے اور ہر مومن بندی کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کا تابعدار رہے اور فرما بردار رہے اور زندگی کے ہر موڑ پر فرما بردار رہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لیں. دکان پر ہو تب بھی، ملازم ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، دوستوں میں ہو تب بھی، تفریح میں ہو تب بھی، تقریب میں ہو تب بھی، خوشی میں ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی، ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ہر جگہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک بھی ہو سکے گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. بس جس بندے نے ان دو باتوں کو اپنا معمول بنا لیا، ایک جب اور جس موقع پر بھی وہ ہے، زندگی کے جس شعبے میں بھی وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتا رہے، اور دوسرے اپنے آپ گناہ سے بچا رہے، بس وہ بندہ جو ہے کامیاب ہے، وہ اللہ کی بندی نیک بندی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں دنیا اور آخرت میں فلاح یاب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حامل ہیں، اور ان کا انتقال بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا اور یقیناً وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں گے، دو ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے، دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی حد نصیب ہوگی، آخرت میں بھی وہ فلاح یاب، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں شامل کرنا، اور انہیں میں سے بعض خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں ہیں، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بھی ہوں گے کہ وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہیں. تو پہلے نمبر میں رسائی عزت کر، دوسرے نمبر میں ہمیں بھی شامل کرنا. اب جب اور جس جگہ اور جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اور آدمی اس پر عمل نہ کرے، یا زندگی کے جس موڑ پر اور جب اور جہاں اور جس جگہ جب کبھی خلوت میں یا جلوت میں گناہ کا موقع آئے اور آدمی گناہ کر بیٹھے، بس یہ آدمی گنہ گار ہے اور یہ لاپرواہ ہے، اور اسی کے لیے احادیث کے اندر بڑی بڑی وعیدیں اور وبال کا ذکر ہے، اور یہی ہمارے سب کی سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہے، اور جب تک یہ دور نہیں ہوگی نہ ہماری اصلاح ہوگی، نہ ہمارا ظاہر باطن درست ہوگا، نہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا، نہ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی بلکہ پریشانی کی زندگی ہوگی، بے چینی کی زندگی ہوگی، بے قراری کی اور بے سکونی کی زندگی ہوگی، نہ گھر میں سکون، نہ گھر سے باہر سکون، ہر جگہ پریشانی، ہر جگہ پریشانی. یہ گناہوں کا دنیاوی نقصان ہے اور وبال ہے، اور جب یہاں یہ وبال نقصان ہے تو آخرت میں تو گناہوں کا اصل وبال اور نقصان سامنے آ سکتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. تو دنیا میں بھی مصیبت اور پریشانی میں زندگی گزرے گی، پر آخرت میں بھی اللہ کا ہے. اور پھر گناہ سے بچنے میں بس سوائے تھوڑی سی کوشش کے کوئی آدمی کو نہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی بڑا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، ذرا سی ہمت کرنی پڑتی اور فائدہ اتنا زیادہ ہے. یعنی کسی نیکی کرنے کے لیے تو بعض دفعہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جیسے زکات ہے، سجے قربانی ہے، صدقہ ہے، ایسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. بعد میں بس بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، طاقت خرچ کرنی نہیں پڑتی. جب جا کر کوئی نیکی انجام پاتی ہے، لیکن گناہ تو بچنے کا نام ہے. گناہ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی سے بچنے کا نام ہے. اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، خرچ کچھ بھی نہ ہو اور کتنا بڑا فائدہ کہ دنیا میں بھی عافیت اور عزت، آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی اور رحمت ہی رحمت، دنیا میں بھی سکون ہی سکون، آخرت میں بھی مغفرت و بخشش. یہ بڑے بڑے فائدے. ایسی صورت میں تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے. حدیث نمبر 10، جس کا عنوان ہے گناہ کی وجہ سے ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا. گناہ کی وجہ سے ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو حاکم ہوتے ہیں اور بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں. ان کا ظالم ہونا اور رعایا پر ظلم و ستم ڈھانا دراصل رعایا کے گناہوں کی وجہ سے. چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جو بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو شفقت و رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو غصے اور سزا کی طرف پھیر دیتا ہوں. پھر وہ اپنی رعایا کو سخت عذاب اور تکلیف دیتے ہیں. فائدہ مطلب یہ کہ گناہوں کے دنیاوی سزاؤں میں سے، گناہوں کی دنیاوی سزاؤں میں سے ایک سزا ظالم حاکموں کا مسلط ہونا بھی ہے. یہ انسانوں کی بدعنوانیوں کی سزا ہے. تو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا ایک وبال ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، تابے دار ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے حاکموں کے دل بھی نرم کر دیں. اب اس حاکم میں بادشاہ سے لے کر کے گورنر سے سب آتے ہیں، سب بادشاہوں میں داخل ہیں، تو ان سب کے دل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نرم کر دیتے ہیں، اور وہ رعایا کے اوپر شفیق و مہربان بن جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کی تکالیف کا ازالہ کرتے ہیں، امن و امان قائم کرتے ہیں، عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، گھر بار کے محافظ ہوتے ہیں. جو ایک نیک حکومت کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور ان کی سلطنت میں رہنے والے لوگ آرام اور سکون اور چین سے رہتے ہیں. لیکن جب اس ملک کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کو فجور میں مبتلا رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حاکموں کے دن سخت کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے رعایا کے اوپر ظلم و ستم ڈھا دیتے ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو نہیں ادا کرتے، امن و امان قائم کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بدمنی، دہشت گردی، بے اطمینانی کا دور دورہ ہوتا ہے، لوگ بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں اور طرح طرح کے ٹیکس ان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی بڑی تنگ ہو جاتی ہے. یہ حاکموں کا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، جس کی وجہ سے رعایا جو ہے وہ بڑی پریشان رہتی ہے، بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے. یہ دراصل ان لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو. اب یہ حدیث بالکل آج ہمارے حالات کے عین مطابق ہے. آج ہم چاہے کسی بھی مسلمان ملک کے رہنے والے ہوں، ہم دوسرے ملکوں کو یا اپنے ملک کو دیکھ لیں کہ یہاں پر کتنے جو ظالمانہ ٹیکس ہیں، کتنے بے شمار ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جن ٹیکسوں نے رعایا کی جان نکالی ہوئی، جس کے ادا کرنے کے لیے جان بھی پریشان ہے، مال بھی اس کے اندر بے دلیل جا رہا ہے. رات دن کی محنت سے رعایا کریں اور حکومت بدلے ٹیکس اس کو وصول کرے. ایک ٹیکس ہی کا سلسلہ اتنا ہے اور ایسا اذیت ناک اور تکلیف دہ صورت معاملہ ہے کہ یہی تکلیف کم. اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے ملک میں بے سکونی، بے قراری، روڈوں کا حال، گلیوں کا حال، بجلی کا حال، پانی کا حال، گیس کا حال، کس قدر اب تک کسی سرکاری محکمے میں اگر خدا نخواستہ کسی کو جانا پڑ جائے تو کیسے قدم قدم پر پریشانی اور تکلیف، کہ آرام و راحت کا کوئی انتظام نہیں، تکلیف ہی تکلیف. رشوت کا بازار ایسا گرم ہے کہ قانونی کام بھی آدمی کے بغیر پیسے کے نہیں ہو، پیسے دے دو تو غیر قانونی کام بھی سب قانون کے مطابق، اور پیسے نہ دو تو قانون کے مطابق کام بھی نہیں ہوتا. تکلیف ہے. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی عدالت میں چلا جائے اور وہاں اٹک جائے تو اس کے لینے کی تھی. دادا نے مقدمہ کیا تو تبھی اس میں کامیاب ہو جائے تو بنی مت پشت در پشت مقدمہ چلتا رہتا ہے اور آدمی حاضری بھگتاتا رہتا ہے اور کس قدر مال بھی اس کا ضائع ہوتا ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ذہنی پریشانی الگ. تو اس قدر حکومت کے فتح پر رعایا کے اندر اس قدر تکالیف ہیں، اس قدر تکالیف ہیں کہ بیان سے باہر لوٹ کسوٹ اور کرپشن اپنے اتحاقوں کا پہنچا ہوا ہے. جو آتا ہے وہ خزانہ خالی کر کے چلا جاتا ہے، جو آتا ہے خزانہ خالی کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر جب جاتا ہے تو پھر ضرور کیا انجام ہوتا ہے. یہ سب ظلم و ستم ہے جو رعایا کے اوپر ہو رہا ہے، اور حاکموں کے طرف سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ جب ان کا تقرر ہوتا ہے تو باقاعدہ حلف اٹھایا جاتا ہے، اور حلف اٹھا کر کے یہ اعتراف کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے کہ ہم ملک و ملت کے خاطر عوام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں خدمت کریں گے. وہ خدمت تو کیا ہو رہی، لوٹ کسوٹ ہو رہی. یہ کیا ہے، یہ سب ہماری گناہوں کی سزا ہے کہ ہم حاکموں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب اپنے دامن میں دیکھیں گے اور اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو چلے گا کہ ہم بھی بڑے نافرمان ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. لا ماشاء اللہ. تو بھائی اس حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ گناہوں کی ایک سزا ظالم حاکموں کا مسلط ہونا بھی. دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ تم اپنے حاکموں کو برا مت کہو، اپنا جائزہ لو. تم جلو تم کہتے ہو تم اچھے ہوگے تمہارے حاکم بھی اچھے ہوں گے، تم برے ہوگے تمہارے حاکم بھی برے ہوں گے. چنانچہ یہ مقولہ ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. یہ جو حاکم تم پر مقرر ہیں، حکومت میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ دراصل تمہارے اعمال کی ایک شکل ہے کہ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ گورنر ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں فلاں جو ہے، یہ سب تمہارے اعمال کا ایک روپ ہے جو انہوں نے اختیار کر کے تم پر ان کو مقرر کیا گیا ہے. اپنے میں تمہارے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ بھی صحیح ہوں گے، اور تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو وہ بھی خراب ہوں گے. تو جب تمہارے اعمال کا وہ ایک روپ ہے تو بس تو اپنے اعمال ہی کو دیکھو، انہیں کیوں برا کہتے ہو؟ تم برے تو وہ برے، تم اچھے تو وہ اچھے. جب تک مسلمان اکثر و بیشتر دین پہ چلنے والے تھے تو زمانے کے حاکم تھے، بڑے عادل منصف اور خدا رکھنے والے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پانچویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. ان کے زمانے میں ایسے ہی عدل و انصاف تھا جیسے حضرت خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا. وہ بھی ایسے ہی نیک و دیندار تھے اور انہیں کے نقشے کے نقطہ چلنے والے تھے. تو ان کے زمانے میں لکھا ہے کہ وہ ایسے عادل و منصف تھے کہ اس عدل و انصاف کا اثر جنگل کے جانوروں میں بھی نظر آتا تھا. اور وہ یہ کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور ہرن ساتھ پانی پیتے تھے. تو شیر اور ہرن جو شکار میں اگر ایک ہاتھ کھڑے ہوں تو شیر ایک پنجہ مارے اور ہرن کو منہ میں دبا لے، لیکن ان کے عدل کی وجہ سے وہ شیر ہرن کو کچھ کہتا نہیں. وہ بھی اپنا پانی پی رہی، شیر بھی اپنا پانی پی رہا ہے، دونوں آرام سے آ رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں، کوئی کسی سے جاتے نہیں کر رہا. تو ایک دن ایک شخص نے جنگل میں دیکھا کہ شیر نے ہرن کو شکار کر لیا اور اس کو مار لیا. ایک دن اس نے کہتے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا. جناب کیسے تمہیں کیسے گزر جانا کہ میں نے دیکھا نا شیر نے ہرن کی زیادتی کر دی. تو معلوم ہوا تھا کہ حضرت کا انتخاب تاخیر کی، تو معلوم ہو اسی وقت انتخاب ہوا. وہ دو کے امیر المومنین ہیں اور وہ عدل انصاف پر عمل کر رہے ہیں، تو جناب جنگل کے جانوروں تک میں بھی انصاف پایا جا رہا ہے، کوئی ظلم نہیں کر رہا کسی کے اوپر. اس زمانے کے لوگ بھی ایسے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حاکم بھی ایسے عطا فرمایا، اور ہم جیسے ہمارے اعمال ہیں ایسے ہمارے حاکم. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو برا بھلا کہیں اور اس پر اعتراضات کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی اصلاح پہ توجہ دیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں. اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور یقیناً ہو رہی ہے اللہ ماشاء اللہ، تو بس پھر حکومت کو برا کہنے کے بجائے خود کو برا سمجھیں اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر حکومت بھی درست ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ اللہ پاک نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ ایسے جیسے آگ اور برف، آگ جلاتی ہے اور برف ٹھنڈک ہوتی ہے. اب جتنی جس کے پاس برف ہوگی اتنی ٹھنڈک، اور جتنی آگ ہوگی اتنی گرمی. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال بتائی ہے کہ جب روزہ کسی کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہو، سب کھڑکیاں دروازے بند، تو تھوڑی دیر میں وہ کمرہ برف ہو جائے گا، بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. جیسے کہ روزانہ ہم اپنی گاڑیوں کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ باہر گرمی پڑ رہی ہے، گاڑیوں بند، کھڑکیاں بند کی اور اے سی اسٹارٹ کیا، تھوڑی دیر میں اندر ٹھنڈا کی ٹھنڈا، چاہے باہر کتنی گرمی ہو رہی ہے. یہ گھر کے اندر بھی ہم تجربہ کر لیتے ہیں. فرمایا اگر ابھی تھوڑی دیر کے بعد دو بڑی بڑی انگیٹھیاں جس کے اندر پتھر کے کوئلے رکھ کر کے اور ان کو لال کر کے اور ان کے لپٹے ऊपर निकल रही है और उसी कमरे के अंदर एक इधर एक उधर, क्या होगा थोड़ी देर, पुलिस खत्म और पूरा कमरा धुएं से भर जाएगा और अंधारा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा वहां ऐसे ही जाकर समझ लो कि वे कुछ नए काम भी कर रहे हैं और उसकी भी ठटक आ रही, लेकिन साथ साथ बड़े बड़े गुनाह भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गिबत भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं और घर के अंदर शोहर बीवी पे जुल्म ढा रहा है, बीवी शोहर पे जुल्म ढा रही है, माँ बाप औलाद की हत्या भी कर रहे हैं, औलाद माँ बाप की नाफरमानी कर रही है और जनाब हर किस्म के गुनाह हो रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, फिल्में भी देखी जा रही हैं, गाने भी गाए जा रहे हैं, बेपर्दगी भी हो रही है और कम तोलना कम नापने पाया जा रहा है। तो ये तो अंगारों की अंगेठी तो आपने अपने घर में रख ली, दुकान पे रख ली, अब वहां जो नए काम आ गए ठंडक से होगा खत्म, गुनाहों की गर्मी जो है वो ऐसा जैसे कि अंगीठी, इसलिए वहां पे कोई ठंडक नहीं है, इसीलिए हमारे बाद नए कामाल का असर जाहिर नहीं होगा, दब गया वो इस गुनाहों की तपिश से और आग की वजह से। ठंडक होने के लिए एक तो अंगीठियों का बाहर होना जरूरी है, दूसरे सारी खिड़कियां दरवाजों का बंद होना जरूरी है, जब जाकर के वो कुलिंग महफूज रहेगी और ठंडक महसूस होगी। ऐसी है समझ लो कि अगर हमने नए काम तो किए लेकिन अपने आंखों को गुनाहों से न रोका, कानों को गुनाहों से न रोका, दिल को गुनाहों से न रोका, हाथ पैरों को गुनाहों से न रोका, तो समझो खिड़कियां खोल दिया, जब खिड़कियां खोल दी तो बस सारी कुलिंग बाहर, गर्मी वैसी की वैसी अंदर, और अगर साथ साथ मजीद और गुनाहों का भी इंतकाम कर लिया तो फिर जनाब आपने तो खिड़कियां भी खोल दी और साथ साथ उसमें गुनाहों की तपिश भी भर ली, तो नतीजा ये कि वो सारी ऐसी की कुलिंग खत्म और बर्बाद और जाए, उसके बजाय गर्मी ही गर्मी, आग ही आग, तपिश ही तपिश, फिर ऐसे ऐसे क्या फायदा होगा। वो चल रहा है बिल्कुल अपना काम कर रहा है लेकिन उसका काम जो है वो जाहिर नहीं हो रहा है। ऐसी यहाँ समझो कि अगर हमने नए कामों के साथ गुनाहों को ना छोड़ा तो फिर लेकर आधी बेचैनी यकीन हो। बहरहाल इसमें हजरत ने फरमाया कि भाई गुनाहों की सजा एक ये भी है कि जो कौम गुनाहों में मुबतला हो जाती है उनके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। हदीस नंबर 11 ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फरमाया कि जब मेरी इताअत की जाती तो मैं राजी हो जाता हूँ और जब राजी होता हूँ तो अपने बंदों को बरकतें नाज़िल करता हूँ और मेरी बरकती को इम्तिहान है, मेरी बरकती को इम्तिहान है और जब मेरी इताअत छोड़कर नाफरमानी की जाती तो मैं नाराज होता हूँ और लानत करता हूँ और मेरी लानत का असर सात कुछ तक पहुंचता है। अरे फायदा मतलब माजिद का यह मतलब नहीं कि सात कुछ पर लानत होती है, लेकिन पहली कुछ ने लानत वाला काम किया है बाकी ने तो नहीं किया, तो यह मतलब नहीं कि सात कुछ तक लानत होती है, मतलब यह है कि उसके नेक होने से औलाद को नसल दर नसल जो बरकत मिलती वो न मिलेगी। इसके अंदर भी फरमाबरदारी का अजीम फायदा और नाफरमानी का जबरदस्त नुकसान बताया। यही एक बात अगर हमारे दिल में उतर जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इस्लाह के लिए काफी है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फरमाया था कि जब मेरी फायदेदारी होती है और मेरी इताअत की जाती है तो मैं अपनी इताअत करने की वजह से राजी होता हूँ और खुश होता हूँ और जब अल्लाह पाक राजी होते हैं तो अपने बंदों पर बरकत नाज़िल फरमाते हैं और अल्लाह ताला की बरकत ही कोई इम्तिहान है। बरकत के माने अल्लाह ताला अपने बंदों की जरूरियात आसानी के साथ मुहैया फरमाते हैं, सहूलत के साथ मुहैया फरमाते हैं, तमाम जरूरियात उनकी पूरी फरमाते हैं, दीन की भी, दुनिया की भी, आखिरत की भी, दुनिया की भी। ہر طرح کی ان کو سہولتیں اور آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں, اور ان برکت کی کوئی اللہ تعالیٰ کی حد نہیں, کہ بس اتنا ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا. ہر چیز بے حساب بے اندازہ من جانب اللہ ملتی رہتی ہے, اور آدمی کی تمام ضروریات غیر سے مہیا ہوتی رہتی ہیں. عزت رہتی ہے, سکون رہتا ہے, آرام رہتا ہے, چین رہتا ہے, راحت رہتی ہے, عافیت رہتی ہے. یہ ساری باتیں برکت کے مفہوم میں داخل ہیں. دیکھو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا فائدہ. اب جو بھی فرما برداری کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, لیکن ضروری ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرما برداری کرے, باطنی طور پر بھی فرما برداری کرے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی کرتے ہیں, بھی ہمارا تو حالات نہیں بدلتے. وجہ اس کی ہے کہ وہ باطن کو تو سدھارتے نہیں. کہ جیسے میں نے یہ مثال دی کہ نماز روزہ پڑھ رہا ہے لیکن ان کو نہ اسے بجنے کا پیسے مانی نہیں, تو پھر یاد رکھو یہ برکت نازل نہیں ہوگی, برکت حاصل نہیں ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے بھی فرما بردار ہو اور ظاہر سے بھی فرما بردار ہو, ظاہر گناہوں سے بھی بچے, باطنی گناہوں سے بچے, تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی برکت ہی برکت نازل ہوگی. جیسے کوئی اتحاد ہے, اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت آتی ہے, اور صداقت کا اثر سات کچھ تک ہوتا ہے. جس کو لعنت ہوئی ہے اس کی سات کچھ تک اس کا اثر جاتا ہے. لعنت تو پہلی کچھ پر ہوئی ہے, باقی پہ نہیں ہوئی, لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ جب پہلی کچھ کے اوپر لعنت ہوئی تو وہ برکت سے معلوم ہو گئی. اس برکت سے معلوم ہونے کی بنا پر اگر وہ موجب لعنت کام نہ کرتے تو یہ برکت بے انتہا ہونے میں سات کچھ تک جاتی ہے. اولاد در اولاد وہ خیر منتقل ہوتی, وہ منتقل نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں بعد والی پشتیں گئے اس سے معلوم ہو جاتا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فرما برداری اور تابع داری کرنی چاہیے, تاکہ ہم بھی اللہ کے برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال ہوں, ہماری اولاد و نسل بھی اس سے مالا مال ہوں. گناہوں کی سزا, حدیث نمبر 12. حضرت وکیل رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو لوگوں میں جو اس کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہی اس کی برائی کرنے والے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اثر دوسری مخلوق پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے, تو اس کے ماتحت بھی اس کے فرما بردار ہوگا. یہ اللہ رب نے نیکی کے اندر اثر, جو جتنا اللہ تعالیٰ کو فرما بردار ہوگا اس کے ماتحت بھی اس کے فرما بردار ہوگا. اور اگر کوئی نافرمانی کرنے کا گناہ کر بیٹھے گا, نافرمانی کر بیٹھے گا, تو جو لوگ اس کے تابع دار تھے, جو اس کے تعریف خواہ تھے, جو اس کی تعریف کیا کرتے تھے, اس کے وہ بھی پھر اس کی برائی کرنا شروع ہو گئی. وجہ ظاہر ہے تابع داری کے اندر تعریف ہے اور نافرمانی کے اندر برائی ہے. لہذا یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ آدمی بعض کام اچھے کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے گھر والے, اس کے ساتھ اولاد بھی بچے, بہن بھائی جو اس کے ماں کہتے ہیں یا ملازم نوکر چاکر, وہ کیا کہتے ہیں اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں, اور وہ کہہ کہہ کے سمجھا سمجھا کے سمجھ جاتا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وہ خود فرما بڑھتا ہے. اور دو چار نئے کام کرنے سے اسے دھوکہ ہو جاتا ہے, نماز پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, اشراق پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, اس کے باوجود میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی, میرے بچے میرے حکم نہیں مانتے, اور میرے ملازم جو ہیں وہ مجھے ستاتے ہیں, اور کبھی کچھ ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں. تو اس نے دراصل اپنے گناہوں کو دیکھا ہی, اگر اپنے گناہوں کو دیکھتا تو پتہ چل جاتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. دراصل ایسے ایسے گناہ اس سے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ نیچے والے بھی سارے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. اور اگر آدمی واقعی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تابع دار ہو تو پھر اس کے ماتحت بھی اس کے موجودگی میں بھی اس کے عدم موجودگی میں بھی تابع دار ہے. بس اپنا ہی معاملہ ہے سارا، گھوم پھر کے بعد اپنے اوپر ہی آ رہی ہے ساری، لہٰذا ہم سب اپنا جائزہ لیں، دوسروں کو گرا شکوہ چھوڑیں، نہ حاکموں کو برا کہیں، نہ محلے والوں کو برا برا کہیں، نہ ملازموں کو روکے ٹوکے، نہ اپنے بیوی بچوں کو کوسیں، پھر اپنے آپ کو کوسیں کہ ہم صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہمارے سارے متعلق ہیں، ہمارے خلاف ہیں. بس جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے، جیسا ہمارے بھی ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ قائم دار ہو جائیں گے. سیدھی سیدھی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وہ آپ کے دعوان اللهم صل على محمد لا نفسي سلام عليك انت كما صليت على مرسلك. اللهم لك الحمد لا نفسي سلام عليك انت كما صليت على مرسلك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم یا اللہ الاکرام، ہم سب کے آبودے اور پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیاں سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیاں سارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ بھی ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں کو گناہ سمجھنے کے بعد چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے سارے گناہوں سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنا سچا اور پکا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مکمل تابے دار بندوں میں شامل فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنی برکتوں سے مالا مال فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرما، کامل اور مکمل مغفرت فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.